حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله والصلاة على اهله والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين على رب المغيب رسول الله المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الجليلين المعصومين المرضوين برحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وراسل عقولهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال سيدنا علي عليه إني لم أخرج أشياء ولا قدرة ولا مفسدة ولا ضرورة بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله وأصيب بسيرة جد رسول الله وأبي أمير المؤمنين وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صلوات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے چلتے ہوئے جو کلمات ارشاد فرمائے ان کلمات میں آقا نے اپنی پالیسی اور اپنے منشور کو بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ وہ اسی کو بصیرت جلدی رسول اللہ میں اس قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں سنت نبوی احیاء سیرت نبوی یہ میں کل اور پرسوں گفتگو میں اپنی خدمت جتنے بھی نموں میں آس کر سکا یعنی 28 رجب سے ویسے میں چند نموں میں آقا کی زندگی سے شہدان بچپن سے لے کر 57 سال آئے جو عرصے کے بارے رسول ہے چند نموں میں اس کی بھی عرض کروں لیکن جس طرح سے کردار نبوی 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک وجود مبارک امام حسین سے متجلی ہوا اس کے نمونے میں اسی سفر کے لحاظ سے 22 مقامات پر امام حسین نے توقف کیا قیام کیا اور ختمی مرتبہ کی زندگیوں کی اس جو پہلو ہیں نصف کوشش کروں کہ میں 22 جہتیں 22 پہلو کل اور پرسوں کی گفتگو میں آج کر عزیزان کے سوالات کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہی بات کروں جو ذہن میں چل رہی ہے جس سے متعلق ایک جملہ آج کی گفتگو میں توحید کے طور پہ عرض کروں اور وہ یہ کہ تاریخ انسان کی کسی بھی واقعے کو کربلا سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے کربلا منفرد ہے کربلا بے نظیر ہے کربلا بے مثال ہے کربلا باثر جنگ تاریخ اسلامی کی، تاریخ اسلام کی، یہ کربلا کے ساتھ آپ اس کی نسبت نہیں دے سکتے. یعنی پیغمبر کی 83 جنگ، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، ذات الصلاصل ہے، قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، حنین، تبوک ہے، جتنی بھی جنگ کی مطلب ہے، کسی جنگ کا، جنگ کربلا یا واقع کربلا کے ساتھ کوئی برابری نہیں. تاریخ اسلام کا کوئی بھی واقعہ کربلا کے عاشورہ کے مقابلہ نہیں. پوری تاریخ انسانی میں سے اور پوری تاریخ اسلام میں سے صرف ایک واقعہ جسے ہم کربلا کے حنبلہ قرار دے سکتے ہیں، وہ غدیر کا واقعہ ہے. جو اہمیت کربلا کی ہے وہی اہمیت غدیر کی. کربلا اور عاشورہ نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا. غدیر ناقابل فراموش ہر جہت سے، ہر زاویے سے. اور یہ المیہ ہے، یہ ایک نوحہ ہے، یہ ایک دکھ ہے کہ غدیر فراموشی میں ہم خود بھی شامل ہیں. غدیر کا جشن برپا کر کے ہم غدیر کو فراموش کر رہے ہیں. غدیر سے متعلق محفل برپا کر کے ہم غدیر کو بھولے ہوں. غدیر سے متعلق مشاعرہ کر کے ہم غدیر کو بھولے ہوں. غدیر کے دن اہتمام کر کے ہم غدیر کو نظر انداز کر رہے ہیں. اگر ہم نے روح غدیر کو نہ سمجھا، روح غدیر کو منتقل نہ کیا، اس کا مطلب ہم نے غدیر کو فراموش کیا. اور غدیر خود تشیع کی اساس ہے، غدیر تشیع کی بنیاد ہے، غدیر تشیع کا نصاب، غدیر تشیع کی روح، غدیر جان تشیع. اگر آپ غدیر کو تشیع سے نکالیں تو پھر تشیع کے پاس کچھ نہیں رہتا. ہم جس بنیاد پر کھڑے اور تشیع کی عمارت جس اساس پر استوار ہے، اس اساس پر بنیاد کا نام غدیر. اور غدیر اس وقت ہم غدیر سے تمسک کر سکتے ہیں جب کہ ہم غدیر کو اس طرح سے منائیں جس طرح سے غدیر کو منانے کا حق ہے. یہ بات اہم ہے. میں عام طور پر روک کر بار بار اس کی تاکید کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو غدیر کے دن کو اہمیت نہ دے، نہ منائے. لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں غدیر منایا جاتا ہے، یہ خود غدیر فراموشی کا مظہر ہے. ہم نے روح غدیر کو چھوڑ کر ہم بھی اسی طرح سے، جس طرح ہم نے کربلا کرا، کربلا میں ہم یزید کے پیچھے لگے ہوئے، یزید نے یہ کیا، یزید نے یہ کیا، یزید نے. یزید کا کل کردار کربلا میں 5% ہے. 95% کردار خود معاویہ ابن سفیان کا کربلا میں، حسین کی شہادت میں، بنو امیہ کا کردار کا تسلسل ہے. یزید تو وہ ایک آخری کیل ہے، یزید وہ آخری مہرہ ہے جسے امام حسین کے خلاف استعمال کیا گیا. خود بنو امیہ، خود یزید کے اجداد، قتل حسین، شہادت حسین، کربلا کے اعتبار سے تاریخی کربلا کو انسان سمجھ نہیں سکتا. اگر حسین اور یزید سے بات شروع کی جائے، جیسا کہ عام طور پہ علمی ہے، ادھر ماہ محرم شروع ہوتا ہے، ادھر مختلف ٹی وی چینلز کے پہ مختلف افراد کو بلایا جاتا ہے، ادھر کوئی اہل تسنن میں سے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر اہل تشیع میں سے بیٹھ جاتے ہیں، بات کرتا ہوں کہاں سے شروع کی، بات یزید سے شروع، یزید پہ ختم ہو جاتا ہے. یزید سے شروع کریں گے کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یزید نتیجہ ہے، یزید وہ آخری مرحلہ ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی، بات خود اس لیے آئمہ کی جو تاکیل ہے غدیر سے متعلق کہ کبھی غدیر کو نہ بلانا. امام علی ابن موسیٰ رضا آخر سے محرم میں سیاہ لباس سے بہتر کرتے ہیں. درحقیقت کہ یہ سیاہ لباس بنو عباس کا شعار، حضرت نے اس کو جب مامون نے باتیں پوچھی رہنمائی کی تو حضرت نے منع کر دیا اور کہا کہ نہ سبز لباس پہنو یا سفید لباس پہنو. تو سیاہ لباس پہ مامون کے دور میں پابندی لگا دی گئی. ویسے عباسی اور بنو عباس کے سردار اور اس خاندان کے افراد بھی سیاہ لباس پہنتے ہیں، لیکن امام نے منع کیا اور اسی طرح سے مامون نے اس بات کو جاری کی. لیکن خود ایام اذان میں امام علی ابن موسیٰ رضا جب ماہ محرم کا آغاز ہوتا تھا تو سیاہ لباس سے بتر کرتے تھے، اور آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کی خوراک بدل جاتی تھی، آپ کا انداز بدل جاتا تھا، آپ کا رویہ بدل جاتا تھا. आपकी रविश आपकी मुआशरत बदल जाती है। तो बराबर पूरा माह ईमान मुहर्रम की आंखों से अश्क जारी रहे, वो लोग पूछे इतना इहतमाम क्यों। तो हजरत फरमाते कि जिस तरह से तुमने आज कर गदीर को फरामोश कर दिया, इसलिए हम आशूरा का ये तमाम करते हैं कि तुम आशूरा को फरामोश ना कर दो। आशूरा खुद नतीजा है गदीर फरामोशी का। और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, बीवी ने अपने खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि हर तरह का अभी उज़्रन यौमल ग़दीर ले अहद उज़्रन यौमल ग़दीर। ये जनाब सैयदा ने फरमाया कि क्या मेरे बाबा पैगंबर इस्लाम ने किसी एक फर्द के लिए ग़दीर के दिन उज़्र छोड़ा है। अब कोई पहलू उठा के देख ले, ग़दीर एक बेनज़ीर ऐलान है, ग़दीर एक बेमिसाल ऐलान है। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम ग़दीर को जिंदा रखें इसी रूह के साथ। गरीब आज मुल्ला जब इनकार नहीं कर सकते, जाहिर हद तवादो तक किसी भी हदीस के इतने ज्यादा रावी नहीं, हत्ता जो नमाज से मुतल्लिक है, जो रोजे से मुतल्लिक है, जो इबादात से मुतल्लिक है, जो अहदीस हज से मुतल्लिक है, कोई हदीस उस दर्जे तवादो तक नहीं पहुंची है जिस दर्जे तवादो तक हदीस गरीब पहुंची है। 1.5 लाख सहाबे किराम में से 500 सहाबे किराम है जो पैगंबर अकरम से हदीस नकल करते, और इन 500 में से 100 सिलसिलों ने हदीस गदीर को नकल किया, यानी 100 सिलसिलों से हदीस चली और फिर वो बराबर चली, वो कड़ी टूटी नहीं। यानी हम इसे कहते हैं अन फुलान अन फुलान अन फुलान, मुझसे उसने कहा, उससे उसने कहा, उससे उसने कहा, और पैगंबर तक एक भी कड़ी नहीं टूटती। इस तरह से 50 सिलसिले हैं गदीर से मुतालिक, यहाँ तक के जनाब तबरी इब्ने जरीर तबरी की किताब अल विलाया 2 जिल्दों में लिखी है, और 75 सहाबाए किराम से हदीस गदीर को नकल किया। और उसके बाद इमाम शमसुद्दीन ज़हबी, जो सबसे बड़ी तारीख है हमारे यहाँ तारीख इस्लाम, इमाम अहले सुन्नत इमाम शमसुद्दीन ज़हबी ने कहा कि मैंने जब गदीर के सिलसिले सनद पर निगाह डाली तो एजाब अंगेज है, इंसान हैरान हो जाता है कि किसी हदीस से मुतालिक इस दर्जा तवातुर पाया जाता है। हदीस गदीर नाकाबिल इनकार है। इसके बावजूद अब इनकार तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता बास ऐसे जो आला है कि इसके बावजूद भी अकोड़ा फटक से एक रिसाला निकलता है अलहक के नाम से, उसके इदारिये में चंद साल पहले ये मजमून छपा, कहा कि दुनिया में तो गदीर नामी जगह ही नहीं है, जो दुनिया में खौफ नामी जगह वजूद ही नहीं रखती। ये जहालत की इंतहा दरादी की सही मुस्लिम में जनाब ज़ैद इब्न अरकम से जो रिवायत नक़ल है उनमें ये मकाम गदीर और मकाम खूफ से मुतल्लिक अहदीस ज़िक्र है कि पैगंबर ने रोका जमा किया, लेकिन अपनी हदीस की बुनियादी किताबों से। अलबत्त ऐसा कम होता है, लेकिन जो मजमूई सतह पर उलमा अहले हदीस हैं जिनको हदीस से ज़्यादा शगफ है, वो हदीस गदीर का इनकार नहीं कर सकते। माना कहा जाके डंडी मारने की कोशिश की जाती है, जो आजकल आप देखें सोशल मीडिया में हर एक इस अपनी ताकत सर्व कर रहे हैं, माने कि मौला का माना ये नहीं है, मौला का माना वो नहीं, मौला का माना दोस्त। मैं हैरान हूं, आज 1400 साल के बाद एक मौलवी को पता चल गया है कि मौला का माना ये है। उस दौर के जो अरब थे, जो खुद अरबी जुबान में महारत रखते थे, अरबी जिनकी मादरी जुबान है, जो अरब में पैदा हुए, जिन्होंने जिंदगी गुजारी, क्या वो मौला का माना नहीं समझो? इन्हें पता चल गया। ये हारिस बिन नौमान फहरी ऐलान गदीर के बाद पैगंबर के पास आया, कहा अल अम्रु मिन अल्लाह व मिन का ए मोहम्मद मुस्तफा, उस वक्त नबी नहीं कहा है, रसूल नहीं कहा, इतने गुस्से में मेरा हारिस बिन नौमान फहरी कहा ए मोहम्मद मुस्तफा अल अम्रु मिन का व मिन अल्लाह, ये जो ऐलान किया आपने गदीर में, ये आपकी तरफ से था या अल्लाह की तरफ से था? खबी मतलब ने जब फरमाया कि कैसे मुमकिन है कि मैं दीन में अपनी मर्जी शामिल करूं। अच्छा, ये एक अजीब मरहला है, इसे अलविदाया और निहाया में एक अजीब हदीस है। आज वक्त नहीं है, मैंने चूंकि कुछ लिख के लाया और चीज़ें रह जाती हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आज बयान करवाऊँ की खिदमत में, मुमकिन हुआ तो वो बाद में किसी मौके पर अर्ज कर लूँगा। तो खत्मी मरतबा ने फरमाया कि कैसे मुमकिन है कि ये अम्र मेरी तरफ से, मैं दीन में अपनी मर्जी शामिल करूँ? तो हारिस बिन नौमान फहरी क्या कहा, अगर ये ऐलान खुदा की तरफ से तो अभी आसमान से अजाब है, क्यों कह रहे हैं, क्या मुश्किल है उसको? अगर मौला का माना दोस्त है तो फिर हारिस बिन नौमान फहरी को तस्लीम कर दो, क्या मुश्किल है? वो बल्ती था, गिलगिती था, पंजाबी था, सरायकी बोलता था, पठान था, पख्तून था, अरब था। हारिस बिन नौमान फहरी को पता था कि पैगंबर ने क्या कहा, इसलिए उसको मुसीबत पड़ी हुई थी, इसलिए उसे मौत पड़ी हुई थी।
اگر بولا تو ہمارا دوست ہے تو عمر ابن خطاب کیوں کہہ رہے کہ اصبحت و امسیت مولا کل مومن و کل مولا حنیم لکا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کی بیٹے آپ کو مبارک مبارک. کیا پہلے دشمن تھے علی صاحب کے کہ آج دوستی کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی عادی بات کرنے کے لیے اتنا زیادہ افراد کو رو کر اہتمام کرنا غدیر. اس لیے جو دین نے اہمیت دی ہے غدیر کے دن کو، غدیر کو علی کی ولایت تک محدود کرنا، یہ خود غدیر فراموشی ہے اور یہ روح ہے غدیر سے انسان کی ایک پیچھے ہٹنے کی بات ہے. نہ، یہ غدیر کا دن 14 کی ولایت کا دن ہے. غدیر کا دن آپ خطبہ غدیر کو پڑھیں، 110 جملے پہلے جو ہیں غدیر، یہ خطبہ غدیر، یہ پیغمبر گرامی اسلام نے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، توحید خدا بیان کی، توصیف پہلے خدا بیان کی. 110 جملوں کے بعد اگلے 50 جملے جو حدیث غدیر کے ہیں، یہ ختمی مرتبت نے خالص حضرت علی ابن ابی طالب سے عزت و شرف و مقام و فضیلت کو بیان کیا. لیکن یہ 50 جملے بیان کرنے کے بعد رکے نہیں، اور اگلے 20 جملے یہ تمام ائمہ سے متعلق ہیں جو خود علی کی نسل سے امام زمانہ تک، اور اس کے بعد بالخصوص وہ آخری 20 جملے ہیں وہ خاص امام زمانہ سے متعلق ہیں. 110 جملے اللہ سے متعلق، 50 جملے مولا علی سے متعلق، 20 جملے تمام ائمہ سے متعلق، اور 20 جملے صرف اور صرف امام زمانہ سے متعلق ہیں. اس لیے دین مکمل ہوا، اس لیے نعمت تمام ہوئی، اس لیے اللہ راضی ہوا، اس لیے کافر مایوس ہوا، اس لیے اہتمام ہے، اس لیے اہمیت ہے. عید الفطر منائیں، عید الضحیٰ منائیں، لیکن عید الفطر عید الضحیٰ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو عید غدیر کی ہے. عید غدیر عید اللہ اعظم ہے. عید غدیر کو عید اللہ کہا گیا، عید اکبر کہا گیا، عید اعظم کہا گیا، عید اسلام کہا گیا. عید فطر عید الضحیٰ عید المسلمین ہے، لیکن عید الغدیر عید اسلام ہے. اس لیے اتنی تاخیر عجیب ہے. آپ جتنے بھی شیعہ علماء کو دیکھیں سب نے چار چیزوں کو اکٹھے بیان نہیں کیا. شیخ طوسی ہیں، شیخ مفید ہیں، علامہ مجلسی ہیں، باقی شیخ صدوق، جتنے بھی محدثین ہیں، کسی نے ایک بات کو بیان کیا، دوسری جگہ دوسری حدیث میں دوسری بات کو بیان کیا، لیکن یہ حدیث غریب کی انفرادیت ہے. ابو ہریرہ، انہوں نے چار چیزوں کو اکٹھے بیان کیا، کہا کہ اس دن پیغمبر نے علی کو بلند کر کے من کنت مولا فاحص علی مولا کا، ایک. دوسرا، اس اعلان کے بعد آیت اکمال دین نازل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دوسری بات. تیسری بات، کہ جمہور کے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب نے یہ اعلان سننے کے بعد علی علیہ السلام سے ہاتھ ملا کر کہا کہ حلیم لگا جرد ابی طالب اصبحت و امسیت موتا کل مومن و مومنہ. اور چوتھی بات جو ابو ہریرہ سے حدیث پہنچی ہے تمام منابع اہل تسنن میں، کہا کہ اس دن روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. البتہ یہ حدیث جناب ابو ہریرہ سے پہنچی ہے، جو حدیث امام صادق سے ہم تک پہنچی ہے وہ انسان امام فرماتے ہیں چھٹے امام، کہ کوئی انسان اپنی زندگی سے کے آغاز سے لے کر قیامت کے دن تک مسلسل روزے رکھے تب بھی ان تمام روزوں کا ثواب کم ہے غدیر کے روزے کا ثواب زیادہ ہے. اسلام میں فضیلت برائے فضیلت کریم، اگر آپ پڑھتے ہیں کہ جس طرح معصوم فرماتے ہیں، اگر کوئی سورۃ نور پڑھے گا تو اللہ اسے اور اس کی نسل کو زنا کی اور بدکاری کی آلودگیوں سے پاک رکھے گا. ایسا نہیں کہ ورد کے طور پہ پڑھے، وظیفے کے طور پڑھے. اگر کوئی فلاں سورۃ کو پڑھے گا تو کبھی مسکین کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی تندرست نہیں ہوگا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اگر فلاں سورہ پڑھے گا تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ جتنی فضیلتیں اس سورہ کے اندر جو مضامین ہیں وہ روح سورہ اس سے عین مطابقت رکھتی ہے. ظاہر جب پڑھے گا تدبر کرے گا تو وہ مطالب اور وہ معارف اسے اس چیز سے بچائیں گے یا جس چیز تک پہنچا رہے اس چیز تک پہنچائیں گے. غدیر کی اہمیت کا بھی یہی راز ہے، غدیر کی فضیلت کا، غدیر کی شرف کا. عام دنوں میں ایک درہم رائے خدا میں خرچ کرنا، اور غدیر کے دن اگر کوئی انسان ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ 2,00,000 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ عام دنوں میں آپ ایک شخص کو کھانا کھلا دیں، لیکن غدیر کے دن کسی ایک شخص کو کھانا کھلانا इसकी और किसी को अफतार करवाना, ये 1,24,000 नबियों को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाने के मुतरादिफ है, अजर सवाब है। इस दिन मुसाफा करना, जो इस दिन किसी मोमिन को मुस्कुरा के देखता है, खुश होकर देखता है, दूसरे मोमिन के ऊपर निगाह डालता है, तो इमाम सादिक फरमाते कि परवरदिगार कयामत के दिन इस पर रहमत की निगाह डालेगा। सो इसका राज क्या है, इसकी वजह क्या है? इसलिए ताकि इस दिन को जिंदा रखा जाए, ये मासूमीन चाहते हैं, और जिंदा रखा जाए इसके पूरे वजूद के साथ, इसकी पूरी रूह के साथ, और इसे ना तंग पड़े ना उकताए। मैं भी बार बार इसलिए अर्ज करता हूँ, आज भी आपकी ये मजलिस शुरू को सबसे पहले क्या पढ़ा गया, मनकबत हुई, मरसिया हुआ, सलाम हुआ, लेकिन तिलावत के बाद आप क्या करते हैं? हदीस के साथ पढ़ते हैं, तो एक दफा पढ़ी छोड़ दें, नहीं बार बार पढ़ते, आज भी पढ़ी, कल भी पढ़ी, आने वाले दिनों में भी पढ़ेंगे, मुसलसल पढ़ेंगे, घर में मुसलसल हदीस किताब पढ़ी जाती है। इसी तरह से हदीस किताब से ज्यादा अजमत है गदीर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम गदीर को पूरी रूह के साथ अपनी नस्लों तक मुंतकिल करें। अगर कोई आलिम नहीं है, जाकिर नहीं है, खतीब नहीं है, शायर नहीं, हम खुद बैठे और पूरा माजरा बताएं, अपनी नस्लों को मुंतकिल करें कि आज के दिन क्या हुआ। और पैगंबर ने भी ऐसे ही किया, जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की विलायत का ऐलान करने लगे तो ये हुक्म दिया, काफल जो बल्लिग शाहिद अल गाइब, जो मौजूद है उस पर वाजिब है, जो गायब है, जो शरीक नहीं हो सके उन तक पहुंचाए, और तुम ऐसे जो साहिब औलाद है वो अपनी नस्ल को, यानी कि सिर्फ बेटों को, बेटियों को, नस्लों को पहुंचाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वाकई आप देखिएगा इसके असर, अगर आप ये लाहौर ये दिल है पाकिस्तान का, इसका असर फिर पूरे मुल्क में जाता है, यहां से अगर ये काम शुरू हो गरीब के लिए, इस तरह से तमाम की, अगर आप मजदूर है कोई तो मजदूरी ना करे, उसे ना करे, परवरदिगार ना से, अगर वो ऑफिस में काम करता है ना उस दिन छुट्टी करे, छुट्टी नहीं मिली तब भी छुट्टी करे, कोई बात नहीं। अगर तू कारोबार करता है, दुकान खोलता है, ना छोड़ दे, कारोबार छोड़ दे, उस दिन खुदा के साथ मामला करे, उस दिन अली के साथ मामला करे, उस दिन खत्मी मतबत के साथ मामला करे, परवरदिगार इस दिन के एहतराम के सदके उसके रिस्क में वसअत अता फरमाएगा, उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। अगर ईद उल फितर पे बच्चों को कपड़े नहीं ले दे सके, बिल ज्यादा आ गया, महंगाई है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं सरसद या और भी मुश्किल है, कोई बात नहीं। अगर आपने ईद उल दुहा पे बच्चों को कपड़े नहीं ले दे सके, उसको तसल्ली दें कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, मकरूस है, मीटर काट के लेके गया, कोई भी मसला, लेकिन आप इस दिन को इस तरह से मनाएं, खुद बच्चे पूरा साल इंतजार करके गरीब के दिन बाबा मिले लिबास लेने लेंगे, गरीब के दिन बाबा मिले ईदी लेंगे, इस शान शान इसको इसलिए कि गदीर रूह है, तशय्यो है, इसकी अहमियत, इसे सरनामा करार देना चाहिए। आशूरा का अगर कोई वाकया बराबरी की मंजिल पर है तो वो गदीर है, गदीर और आशूरा हर कोई रूह एक है। जिस तरह से गदीर पर जुल्म हुआ, गदीर को अली इब्न अबी तालिब की विलायत तक महदूद किया गया, फिर विलायत के बाद दोस्ती तक की जाने की कोशिश की गई, इसी तरह से करबला, अब करबला से कोई इनकार नहीं कर सकता, आशूरा से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये असर है, ये खत्मी मर्तबत ने इमाम हुसैन को गोद में बिठाकर मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर सहाबे इकराम के दरमियान के जुमला कहा था कि इन्ना फी क़त्ल हुसैन हरारतु फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरु अबदा, कि मेरे बेटे हुसैन अली की शहादत के बाद मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी गर्मी ईजाद होगी, ऐसी हरारत ईजाद होगी जो कयामत तक खामोश नहीं हो सकेगी, ये सिलसिला चलेगा, ये आपकी कुव्वत है, आपकी खानदान अहले बैत के साथ, आपके इमाम हुसैन के साथ वाबस्तगी, इश्क है, मोहब्बत है, इसका असर है कि हर एक इस दिन आपके साथ करने पर मजबूर हो जाता है, और टीवी चैनल्स वाले भी मजबूर हो जाते हैं इस दिन कुरान करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं इस यहाँ इस मरहले तक पहुंच कर रुक जाते हैं, और फिर मनमानी ताबीले करते हैं कि करबला है और आशूरा ना, रूह आशूरा को हमने समझना है, अपनी नस्लों तक पहुंचाना है, आशूरा क्या है, आशूरा को और गदीर को, जिस तरह से गदीर को पायमाल करने की कोशिश की गई है, इसी तरह से रूह आशूरा को अब तकद्दस के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, इरफान के नाम पर, तक्वा और परहेजगारी के नाम पर, मुख्तलिफ तरीकों से आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत सारे अफराद हैं जो तसव्वुफ की दुनिया में, वो शाह अब्दुल कादिर जिलानी की पैरोगाम है, उन्हें मानते हैं, उनकी करामात, अभी भी आप उनका नाम लिखेंगे जाकर घर में जरा सा आप देखिएगा, तो इतनी करामात है जितनी करामात नबी की बयान नहीं, 1,24,000 अंबिया की मिलकर इतनी करामात और उनके मौजज़ात बयान नहीं हुए जितने सिर्फ शाह अब्दुल कादिर जिलानी के बयान किए जाते हैं। कभी वो किसी की कश्ती निकाल रहे हैं, कभी किसी मुर्गे को जिंदा कर रहे हैं, हड्डियों के ऊपर हाथ कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये जितने भी आप पढ़े देखेंगे सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, तो ये शाह अब्दुल कादिर जिलानी दो किताबें, एक नफखातुल अजहार इसकी चौथी जिल्द और दूसरी किताब हुर्रियतुत तालिबीन, इन दोनों किताबों में शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने तसव्वुफ के लिबास में किस तरह से आशूर पर जुल्म करने की कोशिश की। कहा कि आशूर गम का दिन नहीं है, शोक का दिन नहीं, आशूर खुशी का दिन है। क्यों? इसलिए कि इस दिन आशिक और मासूम का विसाल हुआ, हुसैन इब्ने अली को शहादत उस्मा का दर्जा रफीआ हासिल हुआ, इसलिए ईद का दिन है, नया लिबास पहनना चाहिए, कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने मरहूमिन की कब्रों पर फूल चढ़ाने चाहिए, उनके लिए फातिहा पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, इसलिए कि खुशी का मौका है, ये रोज़े विसाल है आशिक और मासूम का। और अगर जो है शोक है तो इससे बड़ा शोक पीर के दिन जब पैगंबर इकरम इस्लाम रुख्सत हुए, या फिर जमहूर के पहले खलीफा अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर अल मारूफ हुआ उनकी मौत हुई, तो इस दिन शोक मनाना चाहिए। अब ये तकद्दस और इरफान और परहेजगारी के नाम पर, इसी तरह से इमाम गजाली, अलबत्ता इमाम गजाली वो शख्सियत है कि उन्होंने अपनी किताब सिर्रुल आलमैन में जाकर फिर रुजू किया, और जिस तरह से गदीर से मुतल्लिक फिर इमाम गजाली ने गुफ्तगू की ये एजाब अंगेज है, और जिस तरह से फिर आशूरा से मुतल्लिक उन्होंने गुफ्तगू की ये भी एजाब अंगेज है, लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी किताब है और बहरहाल वो अहम किताब है, लेकिन उनकी जो पहली किताब इहयाउल उलूम उसकी तीसरी जिल्द में कहा कि ये साबित नहीं है कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया, पहली बात वो कातिल है ये साबित नहीं, दूसरी बात जिसने भी कत्ल किया मुमकिन है कि उसने तौबा कर ली, और तीसरी बात है कि कातिले हुसैन पर लानत भेजना जायज नहीं, और चौथी बात कि लानत के बजाय आप को दुरूद और सलाम करें, इस्तिग़फ़ार करें, कलमे तैयबा कबूल करें। ये तकद्दस के इनवान से ये करबला और आशूरा के रास्ते को उसकी अहमियत को कमरंग कर देंगे। इसीलिए आइम्मा ने दूसरी जान देखिए इस्लाम दीन मोहब्बत, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इंसान सोचता है कि जब ज़ियारत आशूरा उठाता है तो बार बार तीन मरतबा आकर फुला पे लाना तो फुला पे लाना तो फुला पे लाना, ये लानत के तकरार का फलसफा क्या है, बार बार क्यों लानत की, एक दफा कर देगा। यहां तक कि एक सहाबी ने इमाम सादिक से पूछा कि फरद रसूल बताएं कि इंसान के साथ किरामत कातिबीन है दायमन मुसलसल इंसान के साथ रहते, कहा हम अब साथ रहे, और बुरूगत से लेके इसकी मौत तक कब्र के दहाने तक इसके हर अमल को लिखते हैं जब्त करते हैं। एक मुनकिर एक नकीर, मुनकिर इंसान जब नेकियां करता है तो वो दर्ज करता है, और नकीर जब इंसान कोई बुराई करता है तो उसका कलम मुतहर्रिक हो जाता है और वो दर्ज करता है, तो इंसान के जिन में कोई सवाल आ जाता है, तो सहाबी के जिन में सवाल आया कहा कि, और ये तो गालिब ने भी कहा कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे ना हक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था कि जो भी ये देखते हैं लिखते हैं, चूंकि तो थकते नहीं है ना इनको नींद आती है ना इंसानों की मजबूरियां समझते हैं ना और इनमें रो रियायत, बस ये तो धड़ाधड़ जो देखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं मुसलसल, काश कोई इंसान होता लिखने वाला तो रियायत कर रहे, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे ना हक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था तो ये सदमा रहा। तो किसी ने पूछा कि क्या ऐसे मुमकिन है कि ये दोनों मुतहर्रिक हो जाए, यानी एक लिख रहा है, अब या तो इंसान नेकी करेगा या गुनाह करेगा, तो या फिर वो जब नेकी करेगा तो फिर मुनकिर लिखेगा, और जब इंसान गुनाह करता है फिर नकीर का कलम चलता है। तो पूछा फरजंद रसूल ऐसा मुमकिन है कि आने वाहिद में कभी ऐसा काम कोई हो कि दोनों मुतहर्रिक हो जाए, सवाल है, तो हजरत फरमा एक बदले एक मौके पर, पूछा कब, कहा जब कोई मोमिन हमारे दुश्मन पर लानत करता है, तो जो नेकियां लिखने वाला है वो तो नेकियां लिखता है, और जो गुनाह लिखने वाला है वो उस गुनाह को मिटाना शुरू कर देता है, इसलिए अहमियत है, इसलिए अहमियत है, इसलिए अहमियत है, इसको तकद्दस के नाम पर करना, लानत ना करो शायद अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, हो सकता है खुदा गफूर रहीम है, 70 नौ से ज्यादा मेहरबान है, शायद उसने यजीद को माफ कर दिया। हमारे पंजाब के खतीब थे मरहूम हो गए, तो उन्होंने खूबसूरत जुमला कहा, अच्छा खुदा इतना रहीम है कि वो यजीद को कत्ल हुसैन माफ कर सकता है, तो जो अल्लाह इतना रहीम है कि यजीद को हुसैन का कत्ल माफ कर सकते, क्या वो हमारी दो तीन लाखें माफ नहीं करेगा, نہ ہم کسی بھی انداز سے کسی بھی لباس سے اگر کوئی عاشورہ کے اثرات کو محو کرنا چاہتے کہ جس بے دین ہے لعنت کا تکرار خود انسان کو وادار کرتا ہے کہ انسان اس کردار سے دوری اختیار کرے تبلی کرے یہ حکمت ہے یہ فلسفہ ہے اس لیے عاشورہ غدیر روح دین اور عاشورہ نتیجہ ہے غدیر فراموشی کا ہم نے عاشورہ کو اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ رکھنا ہے کہ عاشورہ میں کیا ہوا ہے حقائق عاشورہ کیا ہے اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے پھر کربلا کے جزیات عاشورہ کے جزیات منتقل کرے اصحاب حسین کے واقعات یہ خود امام صادق نے صحابہ کو تاکید کی ہے کہ صرف امام حسین تک محدود نہ رہو ان کے اصحاب کا ذکر کرو ان کے اصحاب کی داستانیں بتاؤ اپنے بچوں اور ہمارے دشمنوں سے متعلق بتاؤ اشقیاء فرات جنہوں نے کربلا میں ظلم کیے قاتل کون ہے جو قتل حسین میں شریک ہے کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا ادھر سے کون گیا ادھر سے کون آیا دشمن کی سالاری کون کر رہا تھا اور یہ عجیب ہے جو 12 سپہ سالار ہیں 12 سالار جرنیل جو 36,000 کی فوج کی قیادت کر رہے ہیں خود ان کو جاننے سے انسان بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں عمر بن حجاج سویدی یہ میمنہ کا سردار شبر بن ذوالجوشن کی میسرہ کا سردار عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ قلب لشکر ہے مقدمت الجیش اس کے پاس علمبردار باقی 2000 کا دستہ قیس بن اشعث بن قیس کندی کے پاس 2000 کا دستہ محمد بن اشعث بن قیس کندی کے پاس دونوں بھائی ہیں ان میں سے ایک محمد بن اشعث بن قیس کندی ہے جو قاتل ہے حضرت مسلم ابن عقیل اور اتنا درد ہے امام حسین کے دل میں روز عاشور تب یہ آگے بڑھو اور یہ صرف مومنین نے خط نہیں لکھے بہت گہری سازش شاید پچھلے سالوں میں نے اس حوالے سے کچھ بیان کیا ہو بڑی تعداد میں خود خط لکھوائے گئے شبس بن ربعی جو 2000 افراد کی سالار تھا کربلا خط لکھنے والوں میں شامل کیس بن اشعث بن کیس کندی نے خط نہیں لکھا لیکن محمد بن اشعث بن کیس نہ محمد بن اشعث نے نہیں لکھا وہ بھائی قاتل مسلم ہے لیکن قیس بن اشعث بن قیس کندی نے خط لکھا ہے شبس بن ربعی نے لکھا عمر بن حجاج زبیدی نے لکھا عمر بن حریث نے لکھا یہ افراد جو نشان کی قریبی تر افراد ہیں پھر کیوں لکھے اور روز عاشور امام نے جن 4 افراد کے نام لیے جرنیلوں سے یہ 4 یہ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تو قیس بن اشعث بن قیس کندی نے کہا لکھے تھے اس لیے لکھے تھے تاکہ آپ آئے اور یہاں ہمارے سامنے یزید کی بیعت کریں سو ان حقائق کو اشقیاء فرات ان کی زندگیاں پڑھ رہی کون تھے ان کا مسلک کیا کہاں سے چلے خود عامر بن حجاج زبیدی یہ رسول اسلام کے اصحاب میں سے آپ صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے رہے تو پھر یزید کی حکومت کو گالے کے جائیں گے جو یزید کی خلافت پر اجماع کر رہے وہ خاموش ہے اگر صحابہ کے اجماع کو حجت دی جائے تو پھر یزید کی خلافت کو بھی قبول کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہاں بھی صحابہ نے ثبوت کیا ہے یہ تو بعد میں عبداللہ بن حنظلہ شہادت حسین کے بعد جب اپنے وقت کے ہمراہ مدینہ سے شام گئے اور 6-7 دن رکے یزید کے پاس اور یزید نے جناب حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے سامنے بہت زیادہ ریاکاری کی اپنے آپ کو پارسا دکھانا چاہا لیکن کردار نہیں چھوڑتا اور وہ چیزیں محسوس کر رہے ہیں دسترخوان پہ شراب پڑا ہوا ہے ریشم پہنے ہوئے سونا پہنے ہوئے برتن سونے کے ہیں جو چیزیں روٹین بن رہے عادت بن رہے ہیں انسان احتیاط کر کے ان کو نہیں ہٹا سکتا باقی اس نے احتیاطیں کی بندر اپنا ابو القیس اس کو ہٹا دیا اور چیزیں کی لیکن کچھ چیزیں معمول کا حصہ بن گئی اور عبداللہ بن حنظلہ جب پلٹ کر مدینے میں آئے سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کو جو بیعت کر چکے مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں شام میں یزید کے دربار میں اگر اب تم نہ اٹھے اور اگر تم نے بیعت نہ توڑی تو ان قریب پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے عذاب اتارے اور ہم سب برباد ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے تو عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے کہنے پر اور ان کی شہادت پر اور باقی جو افراد ان کے ساتھ گئے تھے 7 دن شام میں رہ کے آئے تھے اب بیعت توڑی گئی یزید جس کے بعد پہ مسلم ابن عقبہ نے حملہ کیا تین دن مسجد نبوی اور مدینہ کو مباح کرا دیا گیا لشکر یزیدی، ہزاروں ناجائز اولادیں پیدا ہو، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑ مت کو پائمال کیا گیا، لیکن کیا فائدہ؟ 10,000 صحابہ کرام قتل ہوئے۔ مسلم ابن عقبہ نے جب بھیجا ہے واقع حرہ کے موقع پر مدینہ، اب 10,000 کا قتل کس کا؟ جس طرح سلیمان ابن سورت خزائی کربلا کے 4 سال کے بعد عین البرکہ کے مقام پر اپنے 4,000 ساتھیوں کے ساتھ 93 سال عمر بڑھاپے میں شہید ہو رہے، یہ شہادت کس کا ہے؟ اگر بر وقت اقدام نہ کیا ہے اس وقت حسین کا ساتھ دے تو کیا ہو؟ بعد میں جو مانا جا رہا ہے اس کی موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہ اساس ہے، یہ روح ہے، تشیع ہو گیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس جہت سے آگے بات کو لے کے چلوں، لیکن یہ لازمی ہم اپنے گھروں میں بچوں کو واقعہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یہ نہیں کہ صرف ایام عذاب میں نفس سارا سال تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں، خود پڑھے کتابوں سے، اردو زبان میں بہترین کتابیں، عربی سے، فارسی سے جو کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں، ہم کربلا کو سر سے منتقل نہیں کر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم تحریفات کا شکار، حتی مسائل شاید میں آپ کو یہ ذہن میں آ رہا ہے، میں آخر میں چند جملے عرض کر دوں سوال، اگر آپ مسائل میں معمولی تحریف کرے گا پڑھنے والا خطیب یا ذاکر، اور مسائب اہل بیت اور مسائب حسین اور کربلا والوں کے مسائب بیان کرتے، تھوڑی سی بات کو ادھر سے ادھر کر دے، اتنا بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا خمیازہ پھر سال سال جائے گا۔ کچھ گناہ فوری نوعیت کے ہیں جو معاف ہو سکتے، مثلا اگر کسی نے شراب پی لی بات ختم ہوگی، گناہ لکھا گیا، اب ایک دفعہ گناہ کیا سکتے۔ کچھ گناہ مستمر رہا ہے جیسے غصب، کسی کی چیز ہتھیار لینا، اس پر قابض ہو جانا، یہ گناہ مستمر۔ اگر کوئی کسی کی چیز ہتھیار لیتا ہے دھوکے سے یا اس کی نادانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسے جہالت میں لاعلمی میں رکھ کر، جب تک وہ چیز اس کے تصرف میں ہے مسلسل گناہ لکھا جا رہا ہے۔ مثلا میں نے یہ گھڑی کسی کی اپنے اس میں تحویل میں لے لی، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا بس چوری کی، نہیں، ہر لحظہ گناہ لکھا جا رہا ہے، اور گناہ مستمرہ سے زیادہ سخت کام اگر ایک خطیب پڑھنے والا ممبر سے ایک ایسی بات کہے جو مقصد حسین ابن علی کو نقصان پہنچا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مثلا آج اگر میں ایک ایسی غیر معیاری بات کہہ دوں، کبھی ہوتا ہے انسان مجمع کی، چونکہ عوام زدگی یہ بہت بڑی مصیبت ہے، آفت ہے، خدا نہ کرے خطیب عوام زدہ ہو جائے، اور پھر اس خواہش میں کوشش میں غیر حقیقی غیر واقعی باتیں کرنا شروع ہو جاتا۔ ایران میں کرج میں ایک عالم سید تھے، نجف سے پڑ گیا، تو انہوں نے ایک کعبہ بنوایا اپنے شہر کرج میں، اب یہ باتیں میرے ذہن میں نہیں تھی لیکن اب بات آئی تو میں عرض کر، کعبہ بنایا اور 5,50,000 افراد کو انہوں نے جمع کرنا تھا، اور ایک مخفی طور پر تحریک چلائی ہوئی تھی، کہا کہ مجھے امام زمانہ خواب میں آئی اور مجھ سے یہ کہا کہ میں ادھر خانہ کعبہ میں ظہور نہیں کروں گا جو حجاز میں، وہ میرے دشمنوں کے قبضے میں، میں چاہتا ہوں کہ تم کعبہ بناؤ اور میں وہاں پہ ظہور کروں، اور ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اور یہ بات انقلاب کے بعد کی، آن دی ریکارڈ ہے، آپ چیک کر رہے ہیں، سید عالم سفید ریش نجف سے پڑھ گیا، کتابیں بھی لکھی، اور ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب اردو زبان میں امام زمانہ کے نام سے ترجمہ اور چھپ رہی ہے، بار بار چھپ رہی ہے، جزیرہ خزرہ کے نام سے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جزیرہ خزرہ یہ دنیا میں کیسا جزیرہ ہے، جزیرہ برمودا کے ایک ٹرائنگل ہے، اس میں ایک مقام ہے کہ اوپر سے کوئی اگر ہوائی جہاز سے اٹھ کے جائے گا تو وہ بھی غرق ہو جائے گا، اور اگر کوئی کشتی یا بحری جہاز آئے گا تو وہ بھی نابود ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ اپنے بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ جہاں زندگی گزار رہے ہیں،
یہ تصور امامت کہاں سے لیا گیا؟ یہ قرآنی تصور امامت نہیں، یہ تو ایک سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ، جیسے سندھ میں اور پنجاب میں وڈیرے وہ اپنی گلی سے کسی کو نہیں گزرنے دیتے۔ ایک طرف ہم دنیا کو بتا رہے کہ ہمارے امام منجی عالم بشریت ہے، پوری انسانیت کے مشکل کشا ہیں، نجات دہندہ ہیں، زندگی دینے کے لیے۔ تو آج کا متمدن مہذب مثقف یورپ کا ایک پڑھا لکھا جوان کی پوچھی کیسے نجات دہندہ ہے، ڈبونے میں اور غرق کرنے میں لگے ہوئے، نہ اوپر سے کوئی گزر سکتا ہے نہ نیچے سے کوئی گزر سکتا ہے، کیا جواب دے؟ یہ تصور مہدویت، یعنی غدیر بھی مظلوم ہے، عاشورہ بھی مظلوم ہے، مہدویت بھی مظلوم ہے۔ کبھی ہم مہدویت کا ذکر کر کے مہدویت پر ظلم کر رہے ہوئے، یہ بات خمینی ابو چکر نے کہی ہے، کہا کہ کبھی ہم ولایت کے نام پر ولایت دشمنی کر رہے، کبھی قرآن کی خدمت کے نام پر قرآن کی تفسیر لکھ کر قرآن سے دشمنی کر رہے، لوگوں کو روح قرآن سے دور کر۔ تو اس عالم سے کہا گیا، اب 50 لاکھ افراد نے جمع ہونا تھا اور ایک تحریک تھی مخفی طور پر مختلف شہروں سے اکٹھے ہونا تھا اور اس چیز کو پھر نمایاں ہونا تھا اور اس کی بہت مضرات، لیکن ایجنسیز متحرک ہو گئی اور ان کے علم میں یہ بات آئی، تو اجتماع سے ایک دن پہلے انہوں نے اسے اٹھا لیا اور اٹھا کر جب اس کو لے کے آئے اور باس پوس کی تفتیش کی کہ امام زمانہ کا ملک ہے، تم اتنی بڑی جرت کیسے ہو گئی لوگوں کو گمراہ کر رہے، تو اس کا یہ مصاحبہ ٹیلیویژن پر شائع ہوا، جاری ہوا۔ کہا کہ جب میں پڑھ کے آیا حوضے سے، نجف سے، اور جب میں بیان کرتا تھا چیزیں تو لوگ سنتے نہیں تھے، اس طرح سے کوئی ادھر دیکھتا تھا، کوئی ادھر دیکھتا تھا، کوئی خیالوں میں لگا، بے توجہی سے اور بے تفاوتی سے، تو میں تنگ ہوتا تھا کہ میری بات کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے، غور کیوں نہیں کر۔ پھر میں سوچتا تھا کہ میں کیا ایسی بات کروں کہ ان کی توجہ بڑھ جائے اور غور کرے، تو میں نے سوچا کہ میں کوئی اچھمبے کی بات کروں، ذرا ایسی روٹین سے ہٹ کر ایک ایسی نئی سی بات کروں، تو پھر یہ میری طرف ممکن ہے توجہ کرے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کیا، کبھی خطیب کہتے ہیں آج میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، تو پھر آپ کہاں سے سنا رہے ہیں؟ اگر زندگی میں اس سے پہلے وہ بات نہیں سنی گئی، ظاہر علم تو پھر تمام انسانوں کی ذہنی معلومات کا مجموعہ ہے، کچھ معلومات میرے ذہن میں، کچھ ان کے ذہن میں، کچھ ان کی، ان کی، اس کو اجتماعی سطح پر یہ حاصل بشریت ہے، وہ صرف معصومین ہیں کہ تمام کائنات کا علم ان کے دل و دماغ میں، باقی تمام انسانوں میں علم منتشر ہے جزوی طور پر۔ تو اگر کوئی انسان معصوم کے علاوہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسی بات کروں گا جو آج سے پہلے کبھی کیسے ممکن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن کی اختراع اس نے بھی گھڑی ہے، ورنہ اتنے اعتماد سے نہیں کہہ سکتا کہ اس سے پہلے تم نے نہیں سنی ہوگی۔ تو اس نے بھی سوچا کہ کیسے توجہ حاصل کرو، آپ ناراض تو نہیں ہو، کیسے توجہ حاصل کرو؟ تو کہا کہ میں نے سوچا کہ اب میں کوئی نئی بات کروں روٹین سے آیا، کہا میں نے آیت پڑھی اور اس کے بعد اس کی تھوڑی وضاحت کرنا شروع کی ایک ذرا الگ سے، جیسے غلام احمد قادیانی، ایسا نہیں کہ اس نے اچانک پہلی دفعہ ہی کہا میں نبی ہوں، نہیں، وہ ایک چھوٹی سی بات کرتا تھا، ہلچل مچتی تھی، پھر اس کی تعویل بیان کرتا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بات کرتا تھا، ذہن سازی کی طرح۔ کہا کہ میں نے بات کہی ذرا سی، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے، مجلس سے اٹھ کے مجھے اعتراض نہ کر دے، لیکن کسی نے اعتراض نہ کیا اور سوئے ہوئے افراد جاگ اٹھے، میری توجہ سے اور بابا شروع ہوئی، حوصلہ افزائی، میری ہمت بڑھی، تو دوسرے دن میں نے وہ غیر حقیقی بات اس کا دورانیہ بڑھا دیا، ایک دو باتیں اور سوچی گھڑی اور اضافہ کی، اور پھر تدریجاً اسی طرح سے، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، میں خطبہ پڑھتا، کچھ کلمات کہتا، اس کے بعد آیت حدیث پڑھتا، اور اس کے بعد پھر ساری اپنی مرضی کی باتیں کرتا، اور لوگ شوق سے سنتے کہ کتنا بڑا عالم ہے، دانشوار ہے، روٹین سے ہٹ کے نئی باتیں کرتا۔ کبھی رفتہ رفتہ مجھے یہ ضرورت ہوئی، میں نے دیکھا کچھ بھی کر لیا جائے کہ لوگ تیار ہو، اور پھر میں نے یہ اعلان کیا اور لوگ رجوع، بات جہاں تک پہنچتی ہے یہ ہماری ذمہ داری۔ آج اگر میں عرض کر رہا تھا گناہ مستمرہ جو اس وقت تک قابل معافی نہیں ہے جب تک اس چیز کا مالک اجازت نہ دے، غصب گناہ مستمرہ ہے، اس سے بڑا گناہ اگر ایک لفظ میں ممبر سے ایسی کہہ دوں جسے سن کر ایک انسان کا عقیدہ متاثر ہو, اور اگر میں کل یہاں پر بیٹھ کے وضاحت کروں اور کہوں کہ نہیں میں نے غلط کہہ دیا, آپ بتائیں کیا سارے افراد جو آج موجود ہیں یہ کل بھی ہوں گے؟ ممکن ہے ایک فرد جائے اور اس کو مہلت نہ ملے, وفات ہو جائے اس بیچ, یا دوسرے شہر سے آیا وہ کسی کا مہمان کے طور پر واپس چلا جائے, یا بیمار پڑ جائے, یا اگلے دن کہیں اور چلا جائے, ضروری نہیں کہ یہاں آئے, اور اس کا کوئی جبران نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں, اس کی لازم ہے ہم سب سے مداری میں شریک. اور اگر خطیب غلط بیانی کرتا ہے تو اس کی غلط بیانی میں بڑا حصہ خود سامعین اور حاضرین کا ہے کہ وہ یہ جرات دے دیں, اگر وہ رو کے پوچھ لیں کہ یہ بات آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, یہ مسائل یہ پہلی دفعہ آپ نے سنا کہ کہاں سے پڑھنے کی روایت, اور اس کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے, بتانا چاہیے, اور یہ کلچر ہم نے پروان چڑھنا چاہیے, کتاب دوستی کا, کتاب شناسی کا, کتاب سے بات کریں, اور یہ بھی نہیں کہ ہر کتاب سے نا, بنیادی ماخذ بنیادی چیز. شرمندہ ہوں میں جو لکھ کے لایا, بہت اہم باتیں ہیں. یہ تفسیر کربلا میں 9 تفاسیر جناب سیدہ کی عدد سے کہ امام حسین کے قیام, وہ چیز وہ میں نے چاہا تھا کہ کل اور پرسوں بیان کروں اور یہ آج, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج وقت نہیں بچا, لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ امام حسین کی شہادت 3 طریقے سے ہوئی, 3 طرح سے امام حسین کی شہادت, ایک شخص سے حسین کی شہادت ہے, ایک شخصیت حسین کی شہادت ہے, اور ایک ہدف حسین کی شہادت ہے. شخص سے حسین کو کس نے شہید کیا؟ سنان ابن انس یہ بھی شامل ہے, شیبر ابن زرزوشن, باقی افراد. شخصیت حسین کو کس نے شہید کیا؟ متوکل اور اس طرح کے افراد. اور مقصد حسین کو کون شہید کر رہا ہے؟ ہم جیسے افراد, ہم جیسے. اب آپ بتائیں کہ ان 3 میں سے امام حسین کی کون سی شہادت سب سے زیادہ سخت ہے؟ شخص حسین کی, شخصیت حسین کی, یا مقصد حسین کی؟ ایک جملہ شہید متحرک ہے, حماسہ حسینی, وہ کہتے ہیں کہ روز عاشور ان تمام قربانیوں کے بعد روح حسین ابن علی اس خوج عروج معراج رفعت اور بلندی پر فائز ہو چکی تھی کہ ماں سو اللہ تمام حضار جن میں انبیاء کے کرام کی ارواح ملائکہ سب کے سب موجود ہیں, سب کی روحوں کو پروردگار نے بلایا, ہو دیکھو کربلا میں حسین کیا کرنے لگا. لیکن ان قربانیوں کے بعد جو بھی بلائے گئے روح ہے حسین ابن علی ان سب سے بلند, سب سے بلند, کوئی بھی چیز حسین سے بلند. لیکن اس سمے بھی ایک چیز خود امام حسین سے بلند تھا, وہ کون تھی؟ کون سی چیز؟ وہ حسین کا عالی ترین ہدف اور مقصد جس کے لیے حسین خود کو قربان کرنے جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو قربان کرنے. اب بتائیں سب سے زیادہ سخت اور مشکل شہادت, لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ خطیب انہوں نے ہم سے اتنے رقم لے کے چلے گئے, نہ اگر وہ ٹھیک بات کر کے جا رہا ہے آپ سے لاکھوں لیتے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان یہ ہے کہ وہ مفت بھی مجلس پڑھ کے چلا جائے لیکن جو پڑھے وہ آپ کو حقیقت سے منحرف کر دے. آپ کے حسین ابن علی ادا نہیں کیا جا سکتا, امام حسین کے نام پہ دیکھ کے نام بھی گننا بھی نہیں چاہیے. یہ معاملہ امام حسین کے ساتھ, واقعاً امام حسین کے ساتھ معاملہ الگ ہے. 3 جوان امام حسین کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا فرزند رسول میرے فلاں رشتے دار وہ بھی جا کے معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ مل گئے اور چچا زاد بھائی بھی اور میں ہمارا فلاں ہمسایا وہ سب جا رہے ادھر جا رہے, لیکن امام ہم ادھر نہیں گئے, ہم آپ کے پاس آئے. لیکن یہ عرض کریں گے کہ معاویہ ابن ابو سفیان ہاتھ فاتھ کو وظیفہ دے دیں, اور وظیفے اس طرح سے کہ اگر 10 افراد کو اس کی طرف لے کے جائے تو اس کی تناسب ہوئی تھا, اور اگر کوئی 20 کو لے کے جاتے ہیں وہ 2 برابر ہو, 30 کو لے کے جاتے ہیں 3 برابر کم. آپ خود ادھر نہیں گئے, آپ کے پاس آئے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں محروم نہ رکھیں. امام نے فرمایا میں تمہیں معاویہ بن ابو سفیان سے زیادہ عطا کروں. ان کا نہیں, ہمیں درہم و دینار نہیں چاہیے. امام نے پوچھا پھر بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا ہم آپ سے آخرت کا معاملہ کرنا چاہیے, آخرت کا معاملہ کرنا چاہیے. امام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم مجھ سے ملحق ہونا چاہیے. کیسے؟ اب حسین خاموش ہو اور زمین کی طرف دیکھنا شروع اور کافی دیر سوچتے رہے اور پھر جیسے مٹی پہ آپ ہاتھ پھیرتے ایسے حسین زمین پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا. جیسے انسان لمحوں میں صدیوں کا سفر دے رہا ہے زندگی, اب ہم مرے گی, ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں قبر میں لے کے جائیں گے کب اٹھایا جائے گا؟ ہماری موت اور قیامت کے دن کتنے ہزار سالوں کا فاصلہ ہے, لاکھ سالوں کا فاصلہ, نہیں معلوم. اور اس کے بعد کے تمام مراحل چشم زدن میں حسین ابن علی نے تمام مراحل کو گویا دیکھ اور سر اٹھا کے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مجھ سے ملحق ہو رہے ہو تو پھر میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے رہو گی جس طرح میری یہ دو انگلیاں میرے قریب رہو. بہار اور انوار کی 98 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے چھٹے امام سے حدیث نقل کی کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو انہیں 70,000 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. لیکن اگر کوئی حسین کے ساتھ معاملہ کرے, حسین کے ساتھ حساب کتاب نہ رکھے. آج کل بس اوقات لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اتنے خرچ کر دیے تو بہتر تھا ایک سکول بنا لیتے, ایک یونیورسٹی بنا لیتے, اس سے ہسپتال بن جاتا. نہ ہسپتال بنو تو کس نے روکا؟ لیکن امام حسین کے ساتھ معاملات کو الگ رکھنا چاہیے. ایک تاجر دنیا عرب سے عراق سے ایک تاجر اور رئیس تھے اور متمول تھے تو کچھ جواب وہ امام بارگاہ بنا رہے تھے, حسینیہ بنا رہے تھے, امام حسین کے نام پر امام بارگاہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو وہ گئے ان کے پاس مدد کے لیے اور اب آپس میں گفتگو کرنے کے ہم انہیں کیا بتائے. اسی کو انہوں نے کام شروع کیا, بنیادیں رکھی لیکن اب کام رکا ہوا ہے, لوگوں کی اعانت نہیں کر. تو آئے ان میں سے کسی نے کہا کہ اتنے مانگو کہ وہ دے دیں, ایسے نو مبادہ وہ اگر زیادہ مانگے تو انکار نہ کر. دوسرے کا متمول اے ممکن ہے کہ دے دیں, ہم پوری ضرورت ان کے سامنے رکھتے ہیں آخر تک اس عمارت کے بننے تک, جتنے اخراجات ہیں ہم بتا دیتے, دے مرضی نہ دے مرضی کوئی بات نہیں, خدا کے اور سبب ہے. تو ان کا اس طرح ہم حسینیہ بنا رہے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے, وہ کام روکا ہوا ہے پریشان. تو اس تاجر نے اپنی چیک بک آگے بڑھا کا رقم لکھو اور انہوں نے باہم مشورہ کر کے تو بڑی رقم لکھی کہ اس میں دروازے اور آخر کے جتنی آرائش سب ہو جائے. اور چیک بک دی تو اب اس تاجر نے بغیر دیکھے اس چیک بک کو, ایسے ہوتا ہے انسان اپنے سائن میں اس کو مہارت ہوتی ہے کہ وہ سگنیچر کر دستخط کر. تو ایک جوان نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے آپ نے دستخط کر. کہا کہ میرا معاملہ امام حسین کے ساتھ کچھ اور الگ. وہ لے کے چلے گئے رقم, لے کے چلے گئے, کام شروع کیا, حسینیہ تعمیر ہوا, امام بارگاہ بن گئے. کچھ سالوں کے بعد اس تاجر کی وفات ہوئی اور وفات کے بعد ایک عالم دین نے, بزرگ عالم دین نے خواب میں دیکھا اسی تاجر جس رات شب وہ قبر میں گئے. تو اب ان کا کرام کاتبین کہنا چاہیے دوست منکر و نکیر آئے حساب لینے کے لیے اور جب دفتر عمل پیش ہوا تو اسی لمحے کہا گیا کہ آقا حسین تشریف لا رہے ہیں. قبر میں نوری دروازہ لگایا اور آقا تشریف لائے بیٹھ گئے. تو کہا اس کا نام اعمال دفتر عمل مجھے دکھاؤ. فرشتوں نے پڑھایا اور حضرت نے دستخط کروائے لیکن دیکھتے ہوئے دستخط نہیں کیا, دوسری طرف دیکھتے کم اس کی شفاعت کرتا اس سے کوئی سروکار نہیں.
فرشتوں نے پوچھا ہم نے دیکھا تھا نہیں کہ ممکن ہے کیا لکھا ہے کرنا میرا اس کے ساتھ معاملہ الگ ہے میرا اس کے ساتھ حساب الگ ہے امام حسین کے ساتھ کبھی حساب نہیں کرنا چاہیے سب کچھ کر کے یہ سعید بن عبداللہ حنفی نے بتایا حق کے امام حسین ادا نہیں کر سکتا قیامت تک اگر انسان خون کے آنسو بہاتا ہے قیامت تک گریا کرتا ہے قیامت تک سینہ زنی کرتا رہے سینہ گوبی کرتا رہے ماتم کرتا رہے اس ایک تماچے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا جو جناب سکینہ بنت حسین کے وفات ہے
حجاز میں بھی نہ رہ سکتے دو بچے ہیں جن کی مظلومیت نے کربلا کو آفاقی بنا دیا ایک علی اصغر ہے دوسری شخصیت جناب سکینہ کتنی بڑی مظلومہ ہے جناب سکینہ یہ مقتل نگاروں نے گفتگو کی کہا کہ کربلا نے سب سے زیادہ مسائل کس پر ہے تو یہ جملہ لکھا گیا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے ظاہر ہے اس نے زیادہ پیاس برداشت کی زیادہ مصیبت برداشت کی یہی وجہ ہے روزے عاشور یہ امام حسین کتنے کریم ہیں امام حسین اپنے بچوں کو پہلے بھیج سکتے تھے لیکن اصحاب کو پہلے بھیج سکتے اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا پہلے 72 شہید ہوئے سب سے آخر میں جو صحابی شہید ہوئے اول میں مسلم ابن اوس آخر میں بشر ابن عامر ایک صحابی خود امام حسین کے بھی بعد شہید ہوا وہ اس لیے کہ زخمی ہو گیا تھا اور لاشوں کے درمیان ان کا جسم دب گیا بے ہوش ہو گیا اور بعد میں ہوش آئی اس جناب سوید ابن عامر جب ہوش آیا اور پتہ چلا کہ آقا شہید ہو گئے اور دیکھا آقا کا سر بلند ہو چکا ہے یہ نہیں کہ اب چلے جائیں نہ یہ عشق حسین ہے یہ حسین کے ساتھی اٹھے تلوار میں اٹھے دشمنوں کے خلاف جہاد شہید پہلے اصحاب شہید ہوئے پھر امام حسین نے جو بنو ہاشم میں بھی ترتیب رکھی سب سے پہلے اولاد عقیل کو بھیجا اولاد عقیل کے بعد پھر اولاد جعفر ابن طیار کو بھیجا اس کے بعد اولاد امیر المومنین کو بھیجا اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو رکھا پہلے علی اکبر سب سے آخر میں علی اصغر کو رکھا کیوں سب سے آخر میں کربلا میں سب سے مشکل پیاس تمام خواتین میں تمام بچوں میں تمام مردوں میں سب سے زیادہ مشکل پیاس جناب علی اصغر کی تو شروع میں لے جا لیکن امام حسین نے اپنی شہادت عظمیٰ کے لیے علی اصغر کی شہادت کو تمہید قرار دیا اس لیے حسین کی شہادت شہادت عظمیٰ بنی کہ اپنی شہادت پر حسین کی تمہید اور دیباچہ دیتا اس مرحلے پر پہنچ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جناب سکینہ کا ذکر کروں یا میں جناب علی اصغر کا ذکر کروں وقت ختم ہو رہے دو جملے جناب علی اصغر کے لیے کیا معرفت کی بلندی صدائے استغاثہ بلند کی امام حسین اور جب صدائے استغاثہ بلند کی تو دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا لیکن خیام سے گریے کی آواز بلند ہوئی امام حسین پلٹ کر خیام میں پہنچے اور بہن کو بلایا کہ بہن میں نے آپ کو روکا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کیا جائے دشمن خوش ہوگا جواب دیا بھیا حسین عجیب قیامت کا منظر ہے اگر آپ دیکھیں گے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا امام نے پوچھا کیا ہو کہ جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے تب سے علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا, اور جو بھی اٹھاتا ہے علی اصغر خاموش نہیں ہوتا, یہاں تک کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. حضرت نے فرمایا علی اصغر کو میرے حوالے کر, اٹھایا سینے سے لگایا اور مقتل کی طرف جانے لگے. یا جناب علی اصغر کی مادر گرامی ام رباب آگے بڑھی, دست ادب جوڑ دیے, کہا آقا اگر آپ کو تاخیر نہ ہو رہی ہو تو کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر کو میرے حوالے کر. امام حسین نے علی اصغر کو ام رباب کی طرف بڑھایا اور ام رباب علی اصغر کو اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف چل پڑے. باقی بیویاں سوچ رہی ہیں بچہ ہے, جدائی مشکل ہے, اس لیے شاید کچھ لمحے تنہائی میں علی اصغر سے پیار کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن یہ کربلا کی ماں ہے, سلام ام رباب جیسی ماں پر. علی اصغر کو لے کر گئی اپنے حجرے میں اور پہلا کام کیا علی اصغر کا کرتا تبدیل کروایا, کہ کیسی ماں ہے کرتا تبدیل کروایا. دوسرا کام ایک رومال جناب علی اصغر کی کمر میں یوں باندھا جس طرح سے ایک سپاہی کو تیار کیا جاتا ہے, اور تیسرا کام آنکھوں میں سرما لگایا, اور چوتھا کام آستینوں کو اس طرح سے الٹ دیا جیسے ایک سپاہی میدان جنگ کی طرح جاتا ہے, اور پھر ہاتھوں پہ اٹھایا اور عجیب وصیتیں کی, اور پہلی وصیت کی کہا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے آج کے دن آپ کو تیر لگے گا, لیکن اے علی اصغر تیر کھا کے ہو سکے تو گریا نہ کرنا, مسکرا لینا, اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں. اگر آپ روئیں گے آپ کے بابا کے دل کو تکلیف ہوگی, اور علی اصغر اگر آپ کی دادی فاطمہ زہرا حوض کوثر پر انتظار کر رہی ہے اور آپ کے دادا علی جب آپ جائیں گے تو آپ کو حوض کوثر پیش کریں گے, لیکن علی اصغر خبردار حوض کوثر کو جام کو منہ نہ لگانا اور اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا.